بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام و قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے، اور اس کے بعد ہم محرم الحرام کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ذبح عظیم کے بعد سماعت فرمائیے گا اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت، اور یہی ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل، البتہ اگر وقت ہوا تو ایک اور پروگرام بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو قبل اس کے کہ ہم گرد و پیش آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ شام کی نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما سکتے ہیں، اور اس وقت آپ یہی نشریات سماعت فرما رہے ہیں۔ اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehar.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔ عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ وہ افغان عوام کی حمایت جاری رکھے گا، اور اس کا موقف ہے کہ ملک کے مسائل پرامن طریقے اور بات چیت کے ذریعے حل ہوں۔ افغانستان میں 90% سے زیادہ سرکاری عمارتوں پر طالبان گروہ کا قبضہ ہو گیا ہے، جبکہ سابق افغان صدر اشرف غنی کے بارے میں متضاد خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر امریکی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں کئی افغان شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جنین میں صہیونی فوجیوں کے حملے میں 4 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے ہیں، اور جمائیکا ٹیسٹ کے چوتھے دن پاکستان کی ٹیم اپنی دوسری اننگ میں 203 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی، جس کے بعد ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 168 رن کا ہدف ملا ہے۔ بعض اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ وہ افغان عوام کی حمایت جاری رکھے گا، اور اس کا موقف ہے کہ ملک کے مسائل پرامن طریقے اور بات چیت کے ذریعے حل ہوں، اور انتقال اقتدار مفاہمت آمیز طریقے سے انجام پائے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا ہے کہ ہم گزشتہ 40 برس کی مانند افغان عوام اور ان کے مطالبات کی حمایت و پشت پناہی کرتے رہیں گے۔ علی شمخانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں نے 2018 میں کابل کا دورہ کیا اور افغانستان کے اس وقت کے صدر اشرف غنی کے ساتھ سخت اور مشکل مذاکرات کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے وزیر دفاع کے آج کے دردناک بیانات سے اس ملک کی حکومت میں واشنگٹن کے گہرے نفوذ اور مداخلت، نیز امریکہ کے ذریعے افغانستان کے 20 سالہ قبضے کے نتائج اور تباہ کن اثرات کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا کہ گزشتہ 40 برس کی مانند ہم آج بھی افغانستان کے عوام اور ان کے عزم و مطالبات کی حمایت کرتے ہیں۔ دریاسنا اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایران افغانستان میں مصالحت کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے ٹویٹ میں افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا ہے کہ قبضے کی مانند تشدد اور جنگ بھی افغانستان کے مسائل کے فیصلے کا راستہ نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں رہے گا۔ واضح ہے کہ افغانستان کے تمام علاقوں میں طالبان کی پیش قدمی کے بعد افغان صدر اشرف غنی ایک طیارے کے ذریعے کابل چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ طالبان کے ترجمان کی جانب سے افغانستان کے زیادہ تر علاقوں پر قبضے کے اعلان کے بعد تہران نے کہا ہے کہ صرف کابل میں ایران کا نمائندہ دفتر کام کر رہا ہے۔ ایرانی فوج کے ایئر ڈیفینس سسٹم کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران کی مشرقی سرحدوں میں بدامنی کے تعلق سے پائی جانے والی عوامی تشویش کا مسئلہ فوج کی مکمل آمادگی سے حل ہو گیا ہے۔ بریگیڈیئر حمید رضا الہامی نے ملک کی مشرقی سرحدوں کی سیکورٹی کی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ایرانی فوج کے ایئر ڈیفینس یونٹ کی جانب سے ملک کی فضائی حدود پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور وہ ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل چوکس ہے۔ انہوں نے افغانستان جیسے ایران کے مشرقی پڑوسی ملکوں میں پائی جانے والی حالیہ کشیدگی اور بدامنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی فضائی حدود میں اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور سرحدوں پر مکمل امن اور سیکورٹی نیز فضائی حدود کا مکمل طور پر تحفظ کیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں 90% سے زیادہ سرکاری عمارتوں پر طالبان گروہ کا قبضہ ہو گیا ہے، جبکہ سابق افغان صدر اشرف غنی کے بارے میں متضاد خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وہ اس وقت کس ملک میں ہیں۔ طالبان گروہ کے ایک عہدیدار نے آج بتایا ہے کہ افغانستان میں 90% سے زیادہ سرکاری عمارتیں طالبان کے کنٹرول میں ہیں اور طالبان گروہ کے افراد کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ان عمارتوں کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ طالبان گروہ کے مذکورہ عہدیدار کا کہنا ہے کہ کابل شہر کی تمام چیک پوسٹیں بھی اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تمام وہ افراد جو کابل ایئرپورٹ پر جمع ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکتے ہیں۔ اسی اثنا میں کابل نیوز ٹی وی چینل نے رپورٹ دی ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی افغانستان سے عمان پہنچے ہیں۔ افغان ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق اشرف غنی اتوار کو کابل پر طالبان کا قبضہ ہو جانے کے بعد عمان پہنچے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اشرف غنی کی اہلیہ دو اور افراد کے ساتھ پہلے کابل سے تاجکستان کے لیے روانہ ہوئیں اور پھر عمان پہنچ گئیں اور اس وقت وہ عمان میں ہیں۔ ادھر الجزیرہ ٹی وی نے اشرف غنی کے ذاتی محافظ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اشرف غنی اس وقت ازبکستان میں ہیں۔ دوسری جانب افغان عوام کا کابل ایئرپورٹ پر ہجوم لگا ہوا ہے جو ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق افغان عوام کی ایک بڑی تعداد پیر کی صبح کابل کے ایئرپورٹ پہنچ گئی جو اپنا وطن ترک کر کے ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی بنا پر اس وقت بھی کابل ایئرپورٹ پر لوگوں کا ایک ہجوم لگا ہوا ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر امریکی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں کئی افغان شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے اس فائرنگ میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی صحیح تعداد کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا ہے، تاہم بعض خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم 5 افراد امریکی فوجیوں کی فائرنگ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ فائرنگ کے دوران اور اس کے بعد کابل ہوائی اڈے پر افراتفری مچ گئی اور متعدد افراد بھیڑ میں کچل کر زخمی ہو گئے۔ کابل ایئرپورٹ پر امریکی فوجی تعینات ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کابل ہوائی اڈے کو اپنے محاصرے میں لے لیا ہے اور اس کو محفوظ بنا دیا ہے۔ دوسری جانب طالبان نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ گزشتہ 20 برس سے افغان حکومت اور امریکی فوجیوں کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں ان کے لیے عام معافی ہے، اس کے باوجود ایک بڑی تعداد کابل ایئرپورٹ کی جانب جا رہی ہے۔ طالبان نے کابل پر کنٹرول ہو جانے اور حکومت کے سقوط کر جانے کے بعد ملک میں کسی بھی طرح کی کوئی جھڑپ نہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق گروہ طالبان نے پیر کے روز اعلان کیا کہ کابل میں طالبان کے تعینات ہونے کے بعد افغانستان کے کسی بھی علاقے میں کوئی تشدد اور بحران کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے، نیز ملک کی صورتحال پرسکون ہے۔ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو باقی رکھنے کے لیے خاص طور سے کابل کے مختلف علاقوں میں طالبان کے افراد کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جنین میں صہیونی فوجیوں کے حملے میں 4 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ سما نیوز کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت صحت نے آج اعلان کیا ہے کہ غرب اردن میں واقع جنین کے علاقے پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں 4 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے اور تل ابیب نے ابھی تک 2 شہیدوں کے جنازے حوالے نہیں کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت صحت نے 2 شہیدوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ ایک شہید کا نام محمد العمار ہے جس کی عمر 19 سال ہے اور دوسرے شہید کا نام ابو یوسف ہے اور اس کی عمر 21 سال ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان 4 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد جنین اور پورے غرب اردن میں عام ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے گزشتہ بدھ کو بھی جنین کے ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت کی خبر دی تھی۔ پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ بغداد میں عراق کے پڑوسی ملکوں کے سربراہوں کے اجلاس میں شرکت کے لیے شام کے صدر بشار اسد کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے سربراہ فالح الفیاض نے اپنے دورے دمشق میں شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ملاقات میں انہوں نے شام کے صدر بشار اسد کو بغداد میں منعقد ہونے والے عراق کے پڑوسی ملکوں کے سربراہوں کے اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ پیش کیا۔ یہ اجلاس اگست کے آخر میں منعقد ہو رہا ہے اور سن 1990 کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ بغداد میں اس قسم کا کوئی اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ اب تک ایران، سعودی عرب اور اردن کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جا چکی ہے، جبکہ فرانس کے صدر میکرون نے بھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا ہے کہ لبنان اور علاقے میں بدامنی اور افراتفری کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے۔ عشرے محرم کی مناسبت سے اپنے ایک خطاب میں حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ امریکی سفارتخانہ لبنان میں بدامنی پھیلا رہا ہے اور لبنان کے حالات خراب کرنے کے لیے ہدایات امریکی سفارتخانے سے جاری کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج جو کچھ بھی لبنان میں ہو رہا ہے وہ بالکل وہی ہے جو عراق میں ہو رہا ہے، کیونکہ ایک ہی کنٹرول روم سے دونوں ملکوں میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عراقی ذرائع نے جنوبی عراق میں امریکہ کے دہشت گرد فوجی قافلے پر حملہ ہونے کی خبر دی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کا یہ قافلہ جنوبی عراق کے صوبے ذیقار کے صدر مقام الناصریہ سے گزر رہا تھا جو حملے کا نشانہ بنا۔ ابھی تک اس حملے میں ممکنہ طور پر ہونے والے نقصان کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوجی ٹھکانوں اور فوجی قافلوں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ جمائیکا ٹیسٹ کے چوتھے دن پاکستان کی ٹیم اپنی دوسری اننگ میں 203 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی، جس کے بعد ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 168 رن کا ہدف ملا ہے۔ میچ کے چوتھے دن پاکستان کی بیٹنگ لائن خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکی اور کپتان بابر اعظم کے سوا کوئی بھی بلے باز اچھی اننگ نہیں کھیل سکا۔ بابر اعظم 55 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ عابد علی، محمد رضوان اور اظہر علی نے بالترتیب 34، 30 اور 23 رن بنائے۔ پاکستان کے تین کھلاڑی صفر پر آؤٹ ہو گئے۔ ویسٹ انڈیز کو پہلی اننگ میں 36 رن کی برتری حاصل تھی اور اب اسے میچ جیتنے کے لیے 168 رن درکار ہیں اور پانچویں دن کا کھیل باقی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، پروگرام گرد و پیش میں ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامعین، افغانستان پر طالبان کا مکمل کنٹرول ہو گیا ہے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان اس وقت اپنے تاریخ کے انتہائی دشوار ترین اور حساس ترین دور سے گزر رہے۔ افغانستان میں جس انداز سے طالبان کابل پہ قابض ہو چکے ہیں اور جس انداز سے پورے ملک کے اندر ان کے قبضے کی خبریں منظر عام پہ آ چکی ہیں، یہ ایک ایسا سیناریو ہے کہ جس کے بارے میں مختلف لوگ پہلے سے تبصرے کرتے چلے آ رہے تھے اور اسے ایک نوشتہ دیوار قرار دے رہے تھے کہ بالآخر طالبان نے کابل پہ حملہ کر کے کابل کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے۔ البتہ ایک چیز جو بہت سارے تجزیہ نگاروں اور حتیٰ بڑے بڑے خفیہ اداروں کے لیے حیران کن تھی، وہ یہ صورت تھی، یہ سپیڈ تھی کہ جس صورت کے ساتھ طالبان کابل پر مسلط ہونے میں کامیاب ہوئے۔ یہ صورت ہی باعث بنی کہ خود افغانستان کے جو عہدیدار ہیں وہ مضبوط منصوبہ بندی نہ کر سکے، نہ صرف یہ کہ طالبان سے کابل کو بچانے کے عنوان سے بلکہ اپنے آپ کو بھی محفوظ کرنے کے عنوان سے، چونکہ طالبان کے بارے میں اور عموماً جب بھی اس طرح کی افراتفری ہوتی ہے اور ملک کے اندر ایک خونی تبدیلی آتی ہے اور گن کی بنیاد پہ اور اسلحے کی بنیاد پہ اور طاقت کی بنیاد پہ جب کوئی دوسرا گروپ پہلے سے برسر اقتدار گروپ کے خلاف کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کا نتیجہ خون، جبر، فساد، افراتفری، لوٹ مار، جبر و تشدد، یہ روٹین میں ہوتا ہے اور یہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہی افغانستان میں بھی کسی حد تک دہرایا جا رہا ہے اور دہرایا جائے گا۔ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، مسائل آگے سے مزید پیچیدہ ہوں گے، لیکن اس میں دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک موضوع خود اشرف غنی جو افغان صدر تھے اور اپنے آپ کو افغان عوام کا نمائندہ قرار دیتے تھے، ان کا فرار یا ملک سے نکل جانا ایک ہنگامی حالات میں اپنے مخصوص افراد کو اور فیملی کے افراد کو لے کے، اس نے اشرف غنی کی ماضی کی ساری باتیں، بیانات اور بیانیے کو غلط ثابت کر دیا اور ساتھ ساتھ طالبان کے لیے یہ موقع فراہم کر دیا کہ طالبان آسانی سے کہہ سکیں کہ یہ شخص اپنے ذاتی مفاد کے لیے افغانستان میں اقتدار میں موجود تھا، اس کو افغان عوام سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اشرف غنی کی اس حرکت یا اس اقدام نے ان کے بہت سارے ساتھیوں کو جہاں پہ مایوس کیا، وہاں پہ افغان عوام کے اندر جو مزاحمتی قوتیں تھیں، جو ویسے بھی کمزور ہو رہی تھیں، دم توڑ رہی تھیں یا کمپرومائز پہ آمادہ ہو رہی تھیں، ان کی آخری امید بھی ختم ہوئی اور جس انداز سے وہ فرار ہوئے اور ابھی تک اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ وہ تاجکستان سے عمان پہنچے ہیں یا کہاں پہ ہیں، لیکن یہ بات سب پہ واضح ہو چکی ہے کہ سارے عمل کے پیچھے امریکہ پورا کا پورا انوالو تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ کابل کے اندر ہوا یا جو کامیابیاں طالبان کو نصیب ہوئیں یہ امریکہ کی حمایت کے بغیر ممکن نہ تھی۔ بہت سارے ذرائع اب اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ بعض ولایتوں میں یعنی صوبوں میں امریکہ نے راستے ہموار کیے طالبان اور ملیٹنٹ گروپس یا وار لارڈز کے درمیان بعض معاہدے بھی ہوئے اور ان میں کچھ شرائط بھی طے ہوئیں، لیکن یہ ظاہر ہے وقت آنے پہ سامنے آئیں گی کہ کن کن صوبوں کو یا ولایتوں کو کیا کیا آئندہ کے لیے دینے کی بات کی گئی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے آسانی سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ 3.5 لاکھ کی فوج کی جس پہ امریکہ اور نیٹو نے بقول ان کے 88 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں اور جن کو دنیا کا بہترین اسلحہ دیا گیا، بقول امریکیوں کے جن کو دنیا کی بہترین فوجی ٹریننگ دی گئی، جن کو بہترین فوجی ساز و سامان فراہم کیا گیا، وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے طالبان کے مقابلے میں. یعنی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مقابلے کے بعد شکست ہوتی ہے، لیکن یہ مقابلے کے بعد شکست نہ ہونا، یعنی خود ہتھیار ڈال دینا یا پسپائی اختیار کرنا، یہ پالیسی میٹر ہوتا ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے جب دونوں گروہ آپس میں لڑتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون زیادہ تربیت یافتہ ہے، کس کے پاس ہتھیار اچھے ہیں، کس نے زیادہ دلیری سے جنگ لڑی ہے. لیکن یہاں پہ تو جنگ ہی نہیں ہوئی، یہاں پہ تو کسی صلاحیت کا اظہار کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. یہاں پہ تو اسٹریٹجک جو پالیسی اپنائی گئی، اور وہ بھی بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ اشرف غنی کی کم علمی تھی یا حالات پہ اس کا کمزور کنٹرول تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی اس 3.5 لاکھ کی تربیت یافتہ فوج کو استعمال ہی نہیں کر سکے. اشرف غنی اگرچہ چیف آف آرمی سٹاف مسلسل بدلتے رہے، وزیر دفاع کو بھی انہوں نے ظاہراً بدلا، لیکن نتیجہ یہ تھا کہ ان کی اپنی گرپ بھی نہیں تھی اور ان کے اندر وہ عزم اور حوصلہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی فوج کو لڑاتے. یہی وجہ ہے کہ موجودہ وزیر دفاع اشرف غنی کے ملک سے فرار کے بعد سخت برہم ہیں، اور انہوں نے جو بیانات دیے ہیں وہ بھی قابل غور ہیں. اسی طرح عبداللہ جو مصالحاتی کونسل کے سربراہ ہیں، انہوں نے اشرف غنی کے جانے کے بعد جس طرح کے بیانات دیے ہیں، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اشرف غنی صرف اپنی ذات کے لیے سب کچھ سوچ رہے تھے. انہوں نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کے ماضی کے بھی فیصلے کیے، اور موجودہ ملک سے جانے کا فیصلہ بھی ان کا ایسا ہی لگتا ہے. ایک اور پہلو جس پہ زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ امریکی رویے کا ہے کہ امریکہ نے جو کھربوں ڈالر یہاں پہ خرچ کیے، امریکہ اب یہاں سے کیا لے کے جائے گا. دو تجزیے سامنے آ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ محفوظ وِدڈرال یا محفوظ انخلا چاہتا تھا، اور وہ تقریباً اس نے اپنی کامیابی حاصل کر لی ہے اور وہ محفوظ انخلا ہو جائے گا یکم ستمبر تک. لیکن ابھی پھر 3,000 سے 5,000 فورسز کو دوبارہ لے کے آنا، اور کابل کے دفاع یا دوسرے لفظوں میں سفارتکاروں کے محفوظ انخلا کے لیے، یہ ساری باتیں اتنی پیچیدہ اور ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے کہ امریکہ کے وہاں پہ جو اہداف ہیں وہ کیا ہیں، وہ چائنا کے خلاف کیا کرنا چاہ رہا ہے، وہ ایران کے خلاف اس کی کیا منصوبہ بندی ہے، اس کی رشیا کے خلاف کیا منصوبہ بندی ہے، وہ آئندہ کے لیے خطے کے اندر اپنا رول افغانستان کو سامنے رکھ کے کرنا چاہ رہا ہے، یا افغانستان سے وہ بالکل الگ ہو کے اپنے کچھ اہداف اور مقاصد رکھتا ہے. اس پہ بھی بہت ساری آراء ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت امریکہ کو بظاہر ناکامی کا سامنا ہوا ہے. اس کے جو دعوے تھے، اس کے دعوے غلط ثابت ہوئے. وہ جو اس نے معاہدے کیے، اس کے جو نتائج چاہ رہا تھا، وہ بظاہر ابھی تک اس کے نتائج جو ہیں وہ ان کی خواہشات اور ان کے مفادات پہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے. اسی طرح جو وار لارڈز موجود ہیں، جن کی اپنی فورسز ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ اپنا کردار ادا کریں گی. اگر ان کو بیرونی مدد ہو گئی، بیرونی آفر ہوگی، تو وہ بھی میدان میں آئیں گے. تو طالبان کے لیے کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے اس وقت اقتدار. طالبان ایک نئے مرحلے میں، ایک نئی آزمائش میں، ایک نئے بحران سے دوچار ہے، اور اس دفعہ کی حکومت انہیں ماضی کے مقابلے میں بہت سخت مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن طالبان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ملک میں امن و امان برقرار کریں گے، عوام کے لیے خدمت کریں گے، اور ساتھ ساتھ تمام ہمسایہ ممالک سے اپنے تعلقات بھی بہتر رکھیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان اپنے ان دعووں پہ پورا ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں.
سامن، یہ تھے ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، جو افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سایہ زلف گراگیر کرو، سایہ زلف گراگیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجاب جمال اور واضح ذرا تصویر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 مرداد، 7 محرم الحرام اور 16 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سات محرم سن 61 ہجری قمری کو عمر ابن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے لیے نہر فرات کے پانی کی بندش کا حکم دیا. ایسے حالات میں کہ عبیداللہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے کربلا میں بہت بڑی تعداد میں اپنے فوجوں کو تعینات کر دیا تھا، اور اس کی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مکمل طور پر اپنے محاصرے میں لے رکھا تھا. یزیدی فوج کے کمانڈر عمر ابن سعد کو ایک خط کے ذریعے حکم دیا کہ یہ خط ملتے ہی حسین سے یزید کے بیعت کروا لینا، اگر بیعت کی بات مان لی تو بعد میں ہم فیصلہ کریں گے. عبیداللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو ایک اور خط لکھا اور تاکید کی کہ حسین کو نہر فرات کے پانی سے دور رکھنا اور ان کو اس کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینا. ابن سعد نے اس کے فوراً بعد 500 سواروں کے ساتھ عمر بن حجاج زبیدی کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو آب فرات سے دور رکھنے کے لیے مامور کیا. سات محرم الحرام سن 1313 ہجری قمری کو عالم اسلام کے ایک مرجع تقلید آیت اللہ سید ہادی میلانی عراق کے شہر نجف اشرف میں پیدا ہوئے. انہوں نے بچپن سے ہی دینی تعلیم کا ناظر قرآن سے آغاز کیا، اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف کی اعلیٰ دینی درسگاہ کے جید علماء سے قصبے فیض کیا. آیت اللہ سید ہادی میلانی کو دینی علوم کے ماہر ہونے کے علاوہ فارسی اور عربی ادب میں بھی بہت مہارت حاصل تھی۔ ان کے درس میں بہت زیادہ شاگرد شرکت کیا کرتے تھے، جن میں اکثر نے بلند علمی مقام حاصل کیا۔ آیت اللہ سید ہادی میلانی کی تصانیف میں محاضرات فی فقہ الامامیہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، یہ کتاب 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ August 16, 1947 کو پاکستان نے اقوام متحدہ میں رکنیت کی درخواست دی۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد 26 جون 1945 کو 51 ممالک نے سان فرانسسکو میں اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے، اور 24 اکتوبر 1945 کو دنیا میں امن کے قیام کے لیے باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کے ادارے کا قیام عمل میں آیا۔ سان فرانسسکو میں اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کرنے والے ممالک میں ہندوستان بھی شامل تھا، لیکن پاکستان کے لیے رکنیت کا مرحلہ باقی تھا۔ اس لیے قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستان کی حکومت نے 16 اگست 1947 کو اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے درخواست دے دی، اور پاکستان 30 ستمبر 1947 کو باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔16 اگست 1961 کو بابائے اردو مولوی عبدالحق نے وفات پائی۔ وہ 1870 میں اتر پردیش کے علاقے ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کرنے کے بعد 1888 میں علی گڑھ کالج میں داخل ہوئے، جہاں سے انہوں نے گریجویشن کیا۔ انہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز حیدرآباد دکن سے کیا، جہاں وہ مدرسے آصفیہ کے صدر اور رسالے افسر کے مدیر رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد محکمہ تعلیمات میں انسپکٹر آف اسکولز ہو گئے۔ 1912 میں مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری منتخب ہوئے، اور پھر اس انجمن سے ان کی وابستگی ان کی وفات تک قائم رہی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان چلے گئے، جہاں انہوں نے خدا داد ہمت، خلوص اور محنت سے انجمن کو اثر نو زندہ کر دیا۔ مولوی عبدالحق نے متعدد کتابیں تالیف کیں۔ ان کی خدمات کے باعث ان کو بابا اردو کے خطاب سے نوازا گیا۔ پچیس مرداد 1372 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز عالم دین آیت اللہ سید عبدالعالی موسوی سبزواری کا انتقال ہوا۔ وہ 1290 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مشرق شہر سبزوار میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی تعلیم اپنے آبائی شہر میں حاصل کرنے کے بعد 14 سال کی عمر میں وہ مشہد مقدس چلے گئے۔ کچھ عرصہ مشہد میں رہنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے خاطر وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف آ گئے۔ وہاں آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی، مرزا نائنی اور آغا ضیاء الدین عراقی جیسے جید علماء سے قصبے فیض کے بعد درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ وہ نصف صدی تک اس عظیم دینی مرکز میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ کے دروس میں شامل ہونے والے طلبہ بعد میں نجف اشرف اور قم المقدس کے دینی تعلیمی مراکز کے عظیم اساتذہ ثابت ہوئے۔ انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں مواہب الرحمن فی تفسیر القرآن، مہذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام اور تہذیب الاصول خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام ذبح عظیم۔
افتاد وطن دست علمدار حسین، افتاد وطن دست علمدار حسین، علمدار حسین، ای علمدار حسین، ای علمدار حسین، ای علمدار حسین،
سامعین پروگرام ذبح عظیم لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کے مقام و منزلت پر ایک نظر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین یہ پروگرام اس سلسلے کا ساتواں پروگرام ہے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ پروگرام میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ ورثہ مرتے بھی ہم نسلوں کو دے جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے۔
جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب و بلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے۔ جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب و بلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے۔
واضح قلم اٹھائیں گے،
واضح قلم اٹھائیں گے،
دنیا سے قافلے آئیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے۔ جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب و بلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے۔
جب صبح ہوگی کربل میں ہم خاک شفا کو چومیں گے،
ہم خاک شفا کو چومیں گے،
ہم خاک شفا کو چومیں گے۔ دن رات وہاں سب اہل عزا مولا کا سوگ منائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے۔ جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب و بلا کو جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے۔
جب دیکھیں چاند محرم کا سب جائیں خیام حسینی پر،
سب جائیں خیام حسینی پر،
سب جائیں خیام حسینی پر۔ عباس کے خیمے پر رک کر جب اذن زیارت پائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے،
مجلس ماتم کروائیں گے۔ جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب و بلا کو جائیں گے، مجلس ماتم۔
محرم الحرام کا مہینہ اور عزاداری کے ایام ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ اور ہدف ہر انسان، ہر زمان اور ہر سرزمین کے لیے ہے۔ آپ نے ساری دنیا کے لوگوں کو انسانیت اور آزادی کا درس دیا ہے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہنا ہے کہ شجاعت کی کوئی مثال بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی فداکاری اور شجاعت سے بڑھ کر نہیں ہے، اور میرے خیال میں سارے مسلمانوں کو اس شہید کی پیروی کرنی چاہیے جس نے عراق کی سرزمین میں اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ ہندوستان کے عظیم انقلاب کے لیڈر مہاتما گاندھی نے بھی کہا ہے کہ میں نے اپنی قوم کی آزادی کا درس سید شہدا علیہ السلام کے مکتب سے سیکھا ہے۔ آج بھی انسانیت مکتب عاشور سے درس حاصل کرنے کی پیاسی ہے۔ یہ ایسا مکتب ہے جس کے درس فداکاری، اخلاص، خدا کی عبادت اور حق پسندی ہیں، اور حسین ایک ایسا جاری و ساری چشمہ ہے کہ جو ابد تک حریت پسندوں کی پیاس بجھاتا رہے گا۔
سامن، جس دن سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس دنیا میں قدم رکھا، خود کو اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر و محبت سے لبریز گود میں پایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پر خاص شفقت اور ان سے خصوصی محبت فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات آپ کے تمام صحابہ پر واضح تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور اشعار پڑھ کر ان سے اپنی محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ بعض اوقات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہوتے اور حسن و حسین علیہ السلام آ جاتے تو آپ ان کو دیکھنے کے بعد منبر سے نیچے تشریف لے آتے اور سب کی آنکھوں کے سامنے انہیں گلے لگاتے اور اظہار محبت کرتے تاکہ سب لوگ ان کے مقام و منزلت سے آگاہ ہو جائیں۔ ایک بار صحابہ نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، اہل بیت میں سے کون سا فرد آپ کو زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا، حسن اور حسین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر لوگوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام، خصوصاً امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے مقام و منزلت سے آگاہ کیا۔ گویا آپ کی کوشش تھی کہ متعدد پیرایوں اور خاص رویوں کے ذریعے لوگوں کو حسنین کے ساتھ اپنی محبت سے آگاہ کر دیں، تاکہ شاید مستقبل قریب میں آپ کے اہل بیت کے ساتھ روا رکھے جانے والے ناروا سلوک، بے مروتی، ظلم و ستم اور حق کی پامالی کی روک تھام ہو جائے۔ سامعین، اب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روا رکھے جانے والے بعض خوبصورت طرز عمل کو بیان کر رہے ہیں۔
یا زہرا مادر جان، یا زہرا مادر جان، یا زہرا زہرا مادر مادر جان، یا زہرا مادر جان، یا زہرا مادر جان، یا زہرا زہرا مادر مادر
بزتِ قلب نبی ام ابی زہرا، تیرے بابا نے تجھے رتبہ دیا ماں جیسا،
جب اٹھا شب کی سیاہی میں جنازہ تیرا،
تب سرکار دو عالم سے یہ آتی تھی صدا،
یا زہرا مادر جان،
چالے تیرے تو نے حسنین کو پالا ہے بڑی محنت سے،
زہر شبر کو ملا یوں ملا محنت کا سلا،
گلتے ہوئے کہتے تھے جگر کے ٹکڑے،
یا زہرا مادر جان،
مادر جان، مادر جان.
پھر وہ دن آیا کہ سرور نے مدینہ چھوڑا, تیری تربت ہوئی ویران بسی کربو بلا.
روزے عاشور اذان علی اکبر سن کر
گھر کی دہلیز پہ بیٹھی ہوئی صغرا نے کہا,
یا زہرا مادر جان,
سب سے پہلے گیا میدان میں ہر کا بیٹا.
بھائی مارا گیا پھر ہر بھی گیا سوئے جنا.
زخم پہ شاہ نے رومال جو باندھا تو کہا,
زہرا مادر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے مقام و منزلت کو بتانے کے لیے بہت ہی خاص اور مشہور حدیث بیان فرمائی. آپ نے فرمایا, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اس روایت کی سند بہت مضبوط ہے. اہل سنت نے بھی اسے صحیح سند کے ساتھ احادیث کی کتابوں میں بیان کیا ہے. روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی گئی. جب آپ وہاں سے باہر آئے تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی جانب گئے, انہیں محبت کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی کا بوسہ لیا, اور پھر اس منظر کو دیکھنے والے افراد سے مخاطب ہو کر فرمایا, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے.
سامعین, ایک دن امام حسین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تھے. رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کو ہنسا رہے تھے. حضرت عائشہ نے کہا, یا رسول اللہ, آپ اس سے اس قدر محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, میں اس سے محبت کیوں نہ کروں, یہ میرے دل کا ثمرہ اور میری آنکھوں کا نور ہے, لیکن میری امت اسے شہید کر دے گی, اور جو شخص بھی شہادت کے بعد اس کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے ایک حج کا ثواب عطا کرے گا.
امام حسین علیہ السلام دروازے سے اندر داخل ہوئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سنانے کے لیے بلند آواز میں فرمایا, اے آسمانوں اور زمین کی زینت, خوش آمدید. وہاں موجود افراد میں سے ابی بن کعب نے تعجب کے ساتھ کہا, یا رسول اللہ, کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی شخص آسمانوں اور زمین کی زینت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے ابی ابن کعب, اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, حسین بن علی آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ پہچانا جاتا ہے. عرش خدا پر اس کا نام اس طرح لکھا ہوا ہے, بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے.
سامن, شیعہ اور سنی علماء نے بطور متواتر جابر بن عبداللہ سے روایت نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بارہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین ابن علی کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص جوانان جنت کے سردار کو دیکھنا اور اسے پہچاننا چاہتا ہو وہ حسین ابن علی کو دیکھے. شیخ صدوق کی کتاب آمالی میں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں پیغمبر اکرم کی خوبصورت حدیث بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگو، یہ حسین ابن علی ہے، اسے اچھی طرح پہچان لو۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ خود اسے دوست رکھنے والے اور اسے دوست رکھنے والوں کو دوست رکھنے والے بہشت میں ہوں گے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام قیامت کے دن اپنے عقیدت مندوں اور حق کے پرستاروں کی شفاعت کریں گے اور بہت سارے لوگ آپ کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر 7 برس کی تھی جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر امام حسین کی شہادت کی خبر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ شہادت امام حسین کو زندہ جاوید بنا دے گی، اسی وجہ سے آپ نے بارہا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے راستے کا ذکر فرمایا اور آپ کی شہادت کی خبر دی۔ منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر اکرم کی سیرت یہ تھی کہ جب بھی حسین آپ کے پاس آتے تو انہیں اپنے سینے سے لگاتے اور علی سے فرماتے تھے کہ حسین کی حفاظت کرو، پھر حسین کے بدن کے بوسے لیتے اور گریہ فرماتے۔ امام حسین علیہ السلام پوچھتے، نانا جان، آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے، بیٹا، میں تمہارے بدن کے ان حصوں کے بوسے لے رہا ہوں جہاں شمشیر کے وار ہوں گے اور اسی وجہ سے گریہ کر رہا ہوں۔
ایک اور معتبر روایت میں آیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ امام حسین علیہ السلام اس زمانے میں بچے تھے۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ام سلمہ نے دیکھا کہ حسین رسول اللہ کے سینے پر تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ کر رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چیز تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا، ام سلمہ، جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا نواسا شہید ہوگا، وہ میرے لیے اس کے مقتل کی مٹی لایا ہے، جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے جان لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ ام سلمہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس مصیبت سے بچنے کی دعا کیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی نازل کی ہے کہ حسین کے لیے ایک مقام ہے جس پر صرف شہادت کے ذریعے ہی فائز ہوا جا سکتا ہے، اور جو لوگ اس سے محبت کریں گے وہ ان کی شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس کی اولاد میں سے ہوگا۔ خوش قسمت ہیں حسین کی عقیدت مند جو قیامت کے دن نجات پانے والوں میں سے ہوں گے۔
بتاؤ تو رہے گا گرم یوں ہی صفوں میں اپنی غداری کو سمجھو
سمین. ابھی آپ پروگرام ذبح عظیم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئین صحافت. سمعین پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں چند اخبارات کی سرخیاں پیش خدمت ہیں. روزنامہ ایران, کرونا کا سیاہ دن. روزنامہ دستور, بیت المقدس میں اسرائیل کے یکطرفہ منصوبوں کا سدباب ضروری, ملک عبداللہ ثانی. روزنامہ نیو یارک ٹائمز, کابل کا طالبان کے ہاتھوں اچانک سقوط, افغانستان میں امریکہ کا دور ختم. اور اب کچھ خبروں کی تفصیل. روزنامہ سیاست روس کی سرخی ہے, امریکہ سے وابستہ ایک فوج کے بکھرنے کی داستان. اخبار لکھتا ہے کہ حالانکہ کاغذات کے حساب سے امریکہ نے افغان فوج کی ٹریننگ اور اسے مسلح کرنے پر 88 ارب ڈالر کی بھاری رقم خرچ کی ہے, لیکن ایک معمولی جائزے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا بل دراصل تشہیراتی پہلو کا حامل تھا اور افغان فوج وابستہ اور نااہل ہے. افغان فوج کو ٹریننگ اور ساز و سامان کے علاوہ بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے, جن میں حکومتی بدعنوانی کافی اہم ہے. کہتے ہیں کہ سب سے بری حالت میں وہ فوجی تھے جو دور افتادہ علاقوں میں تعینات تھے, اور فوج کی رصد کا کام چونکہ بدعنوان ٹھیکیداروں کے ہاتھوں میں ہے, اس لیے بہت سے علاقوں میں افغان فوجی بھوکے رہ کر طالبان سے لڑنے پر مجبور تھے. حکومتی بدعنوانی کی وجہ سے دسیوں ایسے فوجیوں کو تنخواہیں دی جاتی تھیں جن کا وجود ہی نہیں تھا. افغان فوجی کم تنخواہوں کی وجہ سے بے حد پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے. حالات اور جب طالبان انہیں امان نامہ اور مالی امداد کی لالچ دیتے تو وہ بڑی آسانی سے ہتھیار ڈال دیتے. اتنی تیزی سے مختلف علاقوں پر طالبان کے قبضے کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہے. اور اب ہندوستان پاکستان کے اخبارات, اور پہلے کچھ سرخیاں. انڈین ایکسپریس کی سرخی ہے, ہندوستان میں افغان سفارت خانے نے اشرف غنی کی مذمت کی, عہدیداروں نے ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہونے کی اطلاع دی. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی سرخی ہے, طالبان کا کابل پر طاقت کے ذریعے قبضہ نہ کرنے کا اعلان. انڈین ایکسپریس کی سرخی ہے, ہندوستان نے کابل خالی کرنا شروع کر دیا. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ جنگ کی سرخی ہے, اہم افغان رہنما اسلام آباد پہنچ گئے, شمالی اتحاد شامل, مشاورت کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج فیصلے زمینی حقائق دیکھ کر کریں گے پاکستان۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے افغانستان کی صورتحال پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وفاقی وزراء سمیت عسکری حکام بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ ادھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ عالمی رائے عامہ اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے۔ پوری دنیا اور پاکستان افغان مسئلے پر ایک پیج پر ہیں۔ بھارت اس مسئلے کو الجھانے کی بجائے سلجھانے کی کوشش کرے۔ جبکہ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کا کہنا ہے کہ کابل کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ دریاسنا شمالی افغانستان سے تعلق رکھنے والے تاجک اور ہزارہ کمیونٹی کے رہنما خصوصی پرواز سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ کابل سے پاکستان پہنچنے والوں میں اسپیکر افغان قومی اسمبلی میر رحمان رحمانی اور سابق افغان صدر برہان الدین ربانی کے بیٹے صلاح الدین ربانی شامل ہیں۔ پاکستان پہنچنے والے اہم رہنماؤں میں تاجک رہنما اور سابق وزیر داخلہ یونس قانونی سمیت سابق افغان کمانڈر احمد شاہ مسعود کے دونوں بھائی احمد ضیاء مسعود اور احمد ولی مسعود بھی شامل ہیں۔ اور سمیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار سیاست کی سرخی ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کیا افسوس کا اظہار، کہا یہ انتہائی مایوس کن ہے کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہی ہے مناسب بحث۔ اخبار لکھتا ہے کہ پچہترویں یوم آزادی کے موقع پر ملک کے چیف جسٹس این وی رمنا نے پارلیمنٹ کے کام کاج پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے نہ صرف پارلیمانی رکاوٹوں پر توجہ دی بلکہ ایوان کے اندر قوانین پر بحث کے لیے وقت کم کرنے پر بھی توجہ دی۔ سی جی آئی رمنا نے یوم آزادی کے موقع پر سپریم کورٹ میں منعقدہ ایک تقریب میں کہا، اگر ہم اپنی آزادی کے جنگجوؤں کو دیکھیں تو ان میں سے بہت سے لوگ قانونی برادری سے بھی تھے۔ پہلی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ارکان یہی لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے جو ہم اب ایوانوں میں دیکھ رہے ہیں وہ ناگفتہ بے ہے۔ پھر ایوانوں میں بحث بہت تعمیری تھی۔ میں نے کئی مالیاتی بلوں پر مباحثے بھی دیکھے ہیں جہاں بہت سے تعمیری نکات پیش کیے گئے تھے، پھر قوانین پر تبادلہ خیال کیا گیا اور شدید غور و خوض پر بحث کے بعد ہر ایک کے پاس اس قانون پر واضح تصویر تھی۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم سامعین سے اجازت چاہیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے علاقائی حالات و واقعات کے تجزیے پر مبنی پروگرام آس پاس۔ یا سامعین اسی کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام آس پاس۔
سامعین پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں عراق کے وزیراعظم مصطفیٰ الکاظمی کے دورہ واشنگٹن کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عراق کے وزیراعظم مصطفیٰ قاسمی نے 26 جولائی کے دن امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں عراق سے امریکی افواج کے انخلا کے بارے میں اتفاق کیا گیا، اور اس ملاقات میں عراق سے امریکی فوج کے انخلا کے بارے میں اتفاق کیا گیا۔ عراق اور امریکہ کے درمیان ہونے والے اس معاہدے پر مختلف طرح کے رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلا سوال یہ سامنے آ رہا ہے کہ عراقی وزیراعظم کن حالات اور کن شرائط کے ساتھ امریکہ کے دورے پر گئے ہیں۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے عراقی وزیراعظم کے وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کے اسباب و حقائق کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ مصطفیٰ قاسمی دو داخلی اور خارجی وجوہات کی بنا پر وزارت عظمیٰ کے منصب پر پہنچے۔ مصطفیٰ قاسمی سے پہلے عادل عبد المہدی عراق کے وزیراعظم تھے۔ ان کے خلاف ایک سازش کے تحت عوامی مظاہرے کرائے گئے اور انہیں اقتدار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ مصطفیٰ قاسمی ایک ایسے عالم میں وزیراعظم بنے کہ اس وقت کے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے مقاومت و استقامت کے بلاک کے عظیم کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سازش کے عین مطابق 3 جنوری 2020 کی صبح کو قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور الحشد الشعبی کے نائب سربراہ ابو مہدی المہندس پر دہشت گردانہ حملہ کیا گیا اور انہیں بغداد ایئرپورٹ کے قریب شہید کر دیا گیا۔ اس امریکی اقدام کے خلاف عراق میں فوری رد عمل ایک لازمی امر تھا۔ عراقی پارلیمنٹ نے 5 جنوری 2020 کے دن عراق سے امریکی افواج کے فوری انخلا کا بل منظور کر لیا۔ عراقی پارلیمنٹ کے اس بل کے علاوہ عراق میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے خلاف مختلف کاروائیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ جب مصطفیٰ قاسمی نے وزارت عظمیٰ کا آغاز کیا تو واشنگٹن اور بغداد کے درمیان تعلقات میں بڑی خلیج پیدا ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ قاسمی نے بیرونی دباؤ اور بعض اندرونی سازشوں کے نتیجے میں عراق امریکہ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ عراقی اور امریکی حکام کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس حوالے سے مذاکرات کا پہلا دور جون اور دوسرا ستمبر 2020 میں انجام پایا، جبکہ بات چیت کا تیسرا دور اپریل 2021 اور چوتھا جولائی 2021 میں انجام پایا۔ دوسرے اور چوتھے مذاکرات کے دور میں عراقی وزیراعظم مصطفیٰ قاسمی خود واشنگٹن گئے۔ ستمبر 2020 کے مذاکرات ڈونالڈ ٹرمپ سے انجام پائے، جبکہ چوتھے اور آخری مذاکرات نئے صدر جو بائیڈن کے ساتھ ہوئے، جس کے نتیجے میں 26 جولائی کو ایک معاہدہ طے پا گیا۔ مصطفیٰ قاسمی نے ایسے عالم میں واشنگٹن کا دورہ کیا کہ ان دنوں عراق میں سیکیورٹی کے مسائل بد سے بدتر ہو رہے تھے۔ امریکی فورسز کے خلاف حشد و شعبی کے حملوں میں تیزی آ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف سے داعش دہشت گرد گروہ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوششیں اپنے عروج پر تھیں۔ داعش گروہ کی طرف سے ملک کے بعض علاقوں میں بجلی کی سپلائی کو معطل کرنے کے لیے ٹرانسفارمروں کو دھماکوں سے اڑایا جا رہا تھا۔ اسی طرح مختلف علاقوں من جملہ صدر سٹی کے الوحیلات بازار میں دہشت گردانہ حملے کیے گئے تاکہ عوام میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کیا جائے۔ دہشت گرد اور امریکی فورسز کی ملی بھگت سے یہ سب کچھ انجام پا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمانی انتخابات کا اعلان بھی کر دیا گیا، جس سے سیاسی ماحول بھی گرم ہونا شروع ہو گیا۔ مصطفیٰ قاسمی نے ان حالات میں امریکہ کا دورہ کر کے عراق کی کشیدہ سیکیورٹی صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور اپنی سیاسی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ انجام دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاہدے میں کتنی شقیں ہیں اور ان شقوں میں کن موضوعات کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس معاہدے کی اہم شق یہ تھی کہ اس سال کے آخر تک امریکی فورسز عراق سے چلی جائیں گی، البتہ کچھ فوجی عراق میں موجود رہیں گے۔ جو مشاورتی خدمات کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت کے امور انجام دیں گے۔ معاہدے کی یہ شق 5 جنوری 2020 کے دن منظور ہونے والے پارلیمنٹ کے فیصلے سے تضاد رکھتی ہے۔ عراقی پارلیمنٹ کے فیصلے میں تمام امریکی فوجیوں کے انخلا کی بات کی گئی ہے، اور اس میں تربیت یا کسی دوسرے مقصد کے تحت امریکی فوجیوں کی عراق موجودگی کو قبول نہیں کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عراق میں امریکی افواج کے انخلا کے بارے میں اجماع موجود نہیں ہے، اور اس حوالے سے 3 آرا پائی جاتی ہیں۔ عراق کے بعض حکام عراق سے امریکی افواج کے انخلا کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ملک میں طاقت کے توازن کے لیے امریکی فوجیوں کی موجودگی کو ایک ضرورت قرار دیتے ہیں۔ دوسری طرف مقاومت اور استقامت کے گروہ تربیت اور مشاورت کے لیے امریکی فوجیوں کی موجودگی کو پارلیمنٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی اور اسے ایک دھوکہ اور فریب قرار دیتے ہیں۔ بغداد واشنگٹن حالیہ معاہدے پر عالمی میڈیا نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے، اور مختلف ذرائع ابلاغ اور مشرق وسطی پر نگاہ رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ آسانی سے عراق سے انخلا نہیں کرے گا، اور عراقی موجودہ حکومت بھی مکمل امریکی انخلا کی حامی نہیں ہے، لہذا وہ امریکہ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں بڑھائے گی۔ مصطفیٰ قاسمی نے بظاہر یہ معاہدہ کر کے ان دھڑوں کو چپ کرانے کی کوشش کی ہے جو امریکہ کے فوری اور مکمل انخلا پر تاکید کر رہے ہیں۔ عراق میں تعینات سابق امریکی سفیر ڈیگلس سیلمین نے تو کھل کر کہا ہے کہ امریکہ عراق سے فوجی نکالنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، اور مصطفیٰ قاسمی کے واشنگٹن میں مذاکرات اور طے پانے والا معاہدہ عراق میں امریکی افواج کی ذمہ داریاں اور پوزیشن تبدیل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ قاسمی پر امریکہ مخالف دھڑوں کا بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ عراق سے امریکی افواج کے انخلا کو ممکن بنائیں، لیکن وہ خود اس قابل نہیں ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے واشنگٹن میں طے پانے والے معاہدے کو سفارتی تھیٹر کی ایک قسط قرار دیا ہے۔ روزنامہ الاخبار نے بھی اپنے تجزیے میں اس معاہدے کو ایک فریب قرار دیا ہے جو ان افراد اور گروہوں کے لیے ہے جو عراق سے امریکی فوجی انخلا پر بہت زیادہ تاکید کر رہے ہیں۔ روزنامہ الاخبار کے تجزیے کے مطابق مصطفیٰ قاسمی نے یہ معاہدہ کر کے ان عناصر کو چپ کرانے کی کوشش کی ہے جو پارلیمنٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے بہت زیادہ واویلا کر رہے تھے۔ الاخبار کے مطابق اس معاہدے کے تحت اب امریکی فوجی ایک نئے روپ یعنی مشاورت اور تربیت کے نام پر عراق میں موجود رہیں گے۔ یہ فوجی داعش سے مقابلے کے نام پر تعینات رہیں گے، اور اپنی غاصبانہ موجودگی کو مثبت اور فائدہ مند بنا کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکی فورسز بظاہر مشاورت اور تربیت کے نام پر موجود رہیں گی، اور نئی ذمہ داریوں یعنی داعش کے مقابلے کے لیے تمام فوجی سرگرمیاں من جملہ انٹیلیجنس معلومات کی جماوری، زمینی و ہوائی گشت اور عراقی فورسز کی مدد کے بہانے اپنی ماضی کی سرگرمیوں کو تسلسل دے کر اپنے مسموم اہداف حاصل کریں گی۔ صابرین نیوز نے معاہدے کی اس شق پر کڑی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ایک بھی امریکی فوجی عراق سے نہیں جائے گا، اور ان کا کردار صرف کاغذوں میں تبدیل ہوگا۔ صابرین نیوز نے اپنے مختلف بیانات اور تجزیوں میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ امریکی فورسز کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ بھی چلایا ہے کہ انخلا ہماری شرائط پر ہوگا۔ بہرحال اس بات سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ یہ معاہدہ حقیقی انخلا سے متعلق ہے یا نہیں، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس معاہدے کے خلاف آنے والے رد عمل نے امریکہ کو ایک سخت اور پیچیدہ مرحلے میں ڈال دیا ہے۔ شہید حاج قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی شہادت کے بعد عراقی عوام امریکی فوجیوں کی اس ملک میں موجودگی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور امریکہ اس میں بے بس نظر آتا ہے۔ امریکی 2003 سے عراق میں موجود ہیں اور ان کی تعداد دسیوں ہزار سے کم ہو کر 2500 تک پہنچ گئی ہے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے 2009 سے 2011 کے درمیان بڑی کوشش کی کہ عراق میں امریکی فوجیوں کی بڑی تعداد موجود رہے، لیکن استقامتی بلاک کے دھڑوں عراقی پارلیمنٹ اور عراقی عوام نے اوباما کی خواہش پوری نہ ہونے دی۔ البتہ اس وقت بھی کچھ امریکی فوجی ایڈوائزر اور مشاور کے طور پر عراق میں باقی رہے۔ عراق اور شام میں دہشت گرد داعش کی موجودگی اور اس کے مقابلے کے نام پر 2014 میں امریکی فوجی دوبارہ عراق میں داخل ہوئے اور دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کے نام پر اپنی تعداد میں اضافہ کرتے رہے۔ تازہ ترین صورتحال بھی ماضی کی تکرار ہے۔ اب بھی امریکی فوجی مصطفیٰ قاسمی حکومت کے ساتھ معاہدہ کر کے مشاور اور فوجی تربیت کے نام پر اپنی محدود فوجی موجودگی کو قائم رکھنے پر مصر ہیں۔ بہرحال اس سال کے اختتام پر جب امریکی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد عراق سے نکل جائے گی تو باقی رہ جانے والے امریکی فوجیوں کے عمل و کردار سے اندازہ ہوگا کہ وہ مشاور کے عنوان سے عراق میں رہیں گے یا فوجی مقاصد کے لیے۔ البتہ آخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اسلامی استقامت کی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ جب بھی استقامتی گروہوں نے امریکی فورسز کے انخلا کے بارے میں اپنے موقف کا اعلان کیا اور اس پر ڈٹ گئے تو آخری نتیجہ عراق سے امریکی افواج کے انخلا پر ہی منتج ہوگا۔